सफा नंबर 374 इनमें एक नाम मुकम्मल लगम गुमशुदा दस्ताना के अनवान से है जिसके सिर्फ 3 मिसरे लिखे गए। रखा था मेज पर अभी हमने उतार कर, तूने नजर बचा के हमारी उड़ा लिया, आंखों में है तेरी जो तबस्सुम शरीर सा। सो जिस तरह इकबाल ने दागरबाग में अकबर आलाबादी के रंग में अशार कहे, इसी तरह क़याम यूरोप के दौरान में जर्मन रुमानवी शहरों के तरतबा में बाद वाक़ियाती नौइयत की नज़में भी लिखी। लेकिन इकबाल फितरतन रुमानवी शायर ना थे, इसलिए उन्होंने सवाए चंद के बाकी नज़में गैर जरूरी समझ कर तलब कर दी। जैसे दाग के रंग में लिखी गई कई गज़लें उन्होंने तलब की थी। अगर इकबाल अपनी जिंदगी के जज्बाती दौर या हद दर्जा प्राइवेट मामला की पर्दापोशी करना चाहते तो इस अहम की लिखी तमाम नज़मों को तलब कर सकते थे। इकबाल से मुतलक तीसरा इल्ज़ाम है कि वो अय्यामे जवानी में एक कवायद के कत्ल के मरकतब हुए। किसी ऐसे ज़हन की इख्तरा है जो इकबाल से कथित तौर पर नावाकिफ था। इकबाल को गुस्सा बहुत कम आता था, अगर किसी से सख्त नाराज हो जाते तो उम्र भर के लिए कतायत अलग कर लेते, लेकिन गुस्से के जज्बात से मकलूब होकर इन्होंने ना तो कभी किसी से पाश कलामी की थी, ना हाथा पाई तक नुबत पहुंची। अलावा अजी ताकत कुत और जहाद के दायी होने के बावजूद इनकी रक्कत कलम का ये आलम था कि खून बहता देख ना सकते थे, इसलिए रातों को हुक्म था कि ईद कुर्बान के मौके पर बकरे के ज़िबा होते वक्त वहां जरूर मौजूद रहें। इकबाल का कलाम गो खंजर व शमशीर या तीर तफंग के जिक्र से भरा पड़ा है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी जिंदगी भर ना तो कभी पिस्तौल चलाई ना बंदूक, और अगर कभी चाकू इस्तेमाल किया तो वो भी कलम या पेंसिल तराशने की गर्ज से। इसलिए ऐसी शख्सियत से किसी के कत्ल का मरतब होने का तवक्को क्यों कर की जा सकती। इकबाल की शख्सियत के इस पहलू के मतलब इनके चंद अहबाब ने मुख्तलिफ आरा का इजहार किया है। मिर्जा जलालुद्दीन फरमाते हैं, इकबाल आखिर इंसान थे, पैगंबराना इजाज़ रखने के बावजूद पैगंबर ना थे, इसलिए इनको ऐसी बातों से मुअर्रा समझना जो बशरियत का लाजमा और इंसानियत का खासा एक ऐसा तमस्खर अंग्रेज दावा है जिसमें ना तो हकीकत को दखल है ना खुद डॉक्टर साहब की रूह के लिए मुसर्रत का समा मौजूद है। अब्दुल मजीद सालक तहरीर करते हैं, इकबाल अनवफान शबाब में अपने अहद के दूसरे नौजवानों से मुख्तलिफ ना थे, बेशुबा वो मिस्री की मक्खी ही रहे, शहर की मक्खी कभी ना बने, लेकिन आज भी इनके बाद ऐसे कहन साल अहबाब मौजूद है जो इस गैर गुजरे जमाने के रंगीन सोचों को याद को अब तक सीनों से लगाए हुए हैं। मोहम्मद दीन तसीर लिखते हैं, इकबाल की रंदी कोई राग नहीं, लेकिन ये रंदी बेशतर लफ्जी और ख्याली रंदी थी, जवानी का जोर था और बस। इकबाल पर रंदी कभी गालब नहीं आई, रंदी पर इकबाल ही गालब रहा। मैं इस वसूख से इसलिए कहता हूँ कि इकबाल ने कभी अपनी पर्दापोशी नहीं की। हमने जो सवाल किया इसका साफ जवाब दिया, इसकी एक वजह यह थी कि उन्होंने जिंदगी में कोई छुपाने के काबिल बात ही नहीं की, और वो जिसे रंदी कहा जा सकता है वो सब इसरार खुदी से पहले के लताइफ हैं। इन लताइफ को सर शादी लाल ने इकबाल को हाईकोर्ट की जज्जी से रोकने के लिए और चंद इनके हम पेशा मुसलमान मशाहीर ने अपने मतालब की खातर खूब बढ़ा चढ़ाकर शोहरत दी। इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया मैं। सफा नंबर 376 इकबाल को वली नहीं कहता, लेकिन ऐसा तहज्जुद ख्वां आशिक रसूल औलिया का खातमा और अकीदत गुजार खुश अकीदा गुजार कलब मुसलमान अंग्रेजी दानों में कम देखा है, मगर मिजाज में रंदी मौजूद थी। अच्छी शक्ल को अच्छी शक्ल जरूर समझते थे, लेकिन आशिकी के गुनाहगार कभी नहीं हुए। अमल में तवाज़ुन था, तबीयत में शायरी। बहरहाल रकम इस पोजीशन में नहीं कि इकबाल को करीब से जानने वालों की इन आरा पर तबसरा करे, लेकिन इकबाल ने अपना जो तजिया खुद नजम अबरे बखौर बार में किया है वो इस मामले में बहुत काफी है। अर्शाद करते हैं, वो मजमून के मुश्किल है समझना मेरा, कोई मायल हो समझने पे तो आसान हूं मैं, रंग कहता है वली मुझको वली रंग मुझे, सुन के इन दोनों की तकदीर को हैरान हूं मैं, लहज तंग नजर ने मुझे काफर जाना और काफर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। कोई कहता है कि इकबाल है सूफी मुशर्रफ, कोई समझता है कि शिदाए हसीना हूं मैं, हूं अया सब पे मगर फिर भी है इतनी बातें, क्या गजब आए निगाहों से जो पना हूं मैं, देख ऐ चश्मे अदो मुझको हकारत से न देख, जिस पे खालक को भी हो नाज वो इंसान हूं मैं, मजाक सोख्ता आशक इशक है हासिल मेरा, दर्द कुर्बान हो जिस दिल पे वो है दिल मेरा। सफर नंबर 377 माखज बाब नंबर 9 नंबर 1 गनाए राज सफा 96 नंबर 2 ऐजन सफा 96 नंबर 3 ऐजन सफा 94 नंबर 4 रवायात इकबाल मरतबा अब्दुल्ला चुकाई सफा 73-74 नंबर 5 इकबाल अतिया बेगम अंग्रेजी सफा 36 37 38 نمبر 6 آفتاب اقبال کا نکال 81 برس کی عمر میں 14 اگست 1979 کو لندن میں ہوا، بیعت کراچی لائی گئی اور وہیں انہیں دفنایا گیا۔ نمبر 7 دنائے راز صفحہ 96-98، نمبر 8 اقبال عطیہ بیرو انگریزی صفحہ 85-88، نمبر 9 ایزن صفحہ 43، نمبر 10 ایزن صفحہ 56، نمبر 11 راکب نے بچپن میں اقبال کی زیر استعمال ایشیا میں یہ مائیکل دیکھا لیکن بعد میں تلاش کے باوجود نہ ملا۔ نمبر 12 روایات اقبال مرتبہ عبداللہ چغتائی صفحات 128-129، ذکر اقبال عبد المجید سالک صفحہ 72۔ نمبر 13 ایزن صفحات 122-123، ایزن صفحات 27-68۔ نمبر 14 ایزن صفحات 74-75۔ نمبر 15 ایزن صفحات 123-124۔ نمبر 16 ذکر اقبال عبد المجید سالک صفحات 28-29۔ نمبر 17 روایت اقبال مرتبہ عبداللہ چغتائی صفحات 125-126، ذکر اقبال عبد المجید سالک صفحہ نمبر 77۔ نمبر 18 ایزن صفحہ 126۔ نمبر 19 صحیفہ اقبال نمبر حصہ اول صفحہ 109۔ نمبر 20 ایزن صفحہ 79۔ نمبر 21 ذکر اقبال عبد المجید سالک صفحات 83-84۔ نمبر 22 صحیفہ اقبال نمبر حصہ اول صفحہ 101۔ نمبر 23 ایزن صفحات 109-110۔ نمبر 24 سفرنامہ شمیم صفحات 179-180۔ نمبر 25 روایات اقبال مرتبہ عبداللہ چغتائی صفحہ 122۔ نمبر 26 اقبال اور انجمن حمایت اسلام اس محمد حنیف شاہد صفحات 95-97۔ نمبر 27 گفتار اقبال مرتبہ محمد رفیق افضل صفحات 10-12۔ نمبر 28 ذکر اقبال صفحہ 130۔ صفحہ نمبر 29 اس قسم کا ایک خط جو اقبال کے کاغذات میں بڑا تھا راکب کے پاس اب تک محفوظ ہے۔ نمبر 30 انوار اقبال مرتبہ بشیر احمد ڈار صفحہ 170 ذکر اقبال عبد المجید سالک صفحہ 217۔ نمبر 31 یاد اقبال از صابر کلوری صفحہ 57۔ نمبر 32 اس مقالے یعنی مسلم کمیونٹی ایک معاشرتی مطالعہ کا اثر مسلطہ اقبال بھی یوزر میں محفوظ ہے اور اس کے صفحہ اول کے حاشے پر اقبال کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا انگریزی میں ایک وضاحتی نوٹ بھی ہے جس میں تحریر کرتے ہیں یہ لیکچر علی گڑھ میں 1911 میں دیا گیا۔ مقالے میں قادیانیوں کی طرف اشارہ اس تاریخ کی 1911 سے بعد کی صورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نظر ثانی کا مطالعہ ہے۔ قادیانی اب بھی بظاہر مسلمانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم ظاہر کرنے کے معاملے میں خصوصی توجہ بھی دیتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جس طرح اس طریق کا اصلی روپ سامنے آیا ہے اس سے عیاں ہے کہ وہ کھلی طور پر اسلام کے دشمن ہے۔ پاس بظاہر قادیانی مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی ذہنیت میگین مجوسی ہے۔ این ممکن ہے کہ اس طریق کا انضمام بلاخر بہائی مذہب میں ہو جائے، لیکن جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیانی طریق ابتدان اثر پور کر کے ابری تھی۔ محمد اقبال 21 اکتوبر 1935۔ اقبال نے غالباً اندازے سے لکھ دیا ہے کہ یہ مقالہ 1911 میں علی گڑھ میں پڑھا گیا، لیکن دراصل یہ دسمبر 1910 میں پڑھا گیا تھا۔ نمبر 33 معاصرین اقبال کی نظر میں عید عبداللہ قریشی صفحات 231-342 بحوالہ مخزن مئی 1902 اور اخبار پنجہ فولاد 11 جون 1902 ہفت روزہ الحکم قادیان 10-11 اور 24 جنوری 1903 و اگست 1910 پیسہ اخبار 15 ستمبر 1910۔ نمبر 34 گفتار اقبال مرتبہ محمد رفیق افضل صفحات 5-6۔ نمبر 35 روایات اقبال مرتبہ عبداللہ چغتائی صفحات 134-135۔ نمبر 36 شاد اقبال مرتبہ سید محی الدین قادری زوار صفحہ 6۔ نمبر 37 آئینہ اقبال مرتبہ عبداللہ قریشی صفحہ 234۔ اقبال خرابی صحت کے سبب روزے نہ رکھ سکتے تھے، ایک مرتبہ 3 روزے رکھے تھے کہ درد گردہ کا دورہ پڑ گیا، دوسری مرتبہ شدید گرمی کے سبب صرف 11 روزے رکھ سکے۔ دیکھیے مکتوبات اقبال بنام محمد نیاز الدین خان صفحات 434۔ نمبر 38 روایات اقبال مرتبہ عبداللہ چغتائی صفحہ 136۔ نمبر 39 صحیفہ اقبال نمبر حصہ اول صفحات 158-159۔ 40 महनामा आतश पशाम मदूदी नंबर 1980 में इस मजमून की नकल शाया की गई। सफा 62 नंबर 41 नजम दीनो दुनिया के लिए देखिए सरूरे रफ्ता मरतबा गुलाम रसूल महल व सादक अली दलावरी सफा 38 का 42 नंबर 42 इकबाल के चंद जोहान रेजे इज अब्दुल मजीद सफा 21 का 24 नंबर 43 मलफूजात इकबाल मरतबा अब्दुल लैस सदीकी सफात 118-119 नंबर 44 आईना इकबाल मरतबा अब्दुल्ला कुरैशी सफात 241 नंबर 45 इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा दोम सफात 299 गाने की महफिलों में मिर्जा जलालुद्दीन के अलावा इकबाल के साथ मौलाना ग्रामी और कभी इकबाल साहब अब्दुल कादर भी शरीक होते थे। लेकिन जिस अमीर का जिक्र सोरश कश्मीरी ने अपनी तसरीफ इस बाजार में इकबाल के हवाले से किया है वो सारी तफसील गलत फहमी पर मबनी है। देखिए किताब मजकूर सफात 213-214 नंबर 46 इकबाल के चंद जौहर रेजे अब्दुल मजीद सफा 151 नंबर 47 दरअसल ये खतून कश्मीर के किसी देहाती हिंदू घराने से तलक रखती थी जिन्हें कोई अगवा करके लाहौर ले आया था और बाजार हुसैन में फरोख्त कर दिया था। वो आखिरी दम तक अपने सामान की फरमा बरदार रही और सियालकोट में फौत हुई। नंबर 48 इकबाल दरवन खाना इस खालिद हदीब सूफी सफात 123-130 शेख इजाज अहमद ने इकबाल के साथ कैमलपुर के सफर का तस्करा तो रोजगार फकीर जिस दो इस फकीर सैयद वहीदुद्दीन सफात 159-160 पर किया है लेकिन दावत में शरीक होने का वाक्य राकम को जुबानी बताया। शेख इजाज अहमद राकम को तहरीर करते हैं कि 1908-1938 के अरसे में मुझे इन इकबाल के यहाँ जाने का कई बार इतफाक हुआ, कई मरतबा इनके यहाँ क्याम भी किया। मैंने इन्हें कभी ना पीते देखा ना इनके हाँ में नौशी के कोई लवाजम या आसार ही नजर आए। अगर वो शराब पीने के आदि होते तो ये बात मुझसे छुपी ना रह सकती थी। अपनी आईनी शाहिद मुशाहदे से मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मैं नौशी के किस्से गलत हैं। सफा नंबर 381 नंबर 49 इकबाल रिव्यू जनवरी 1929 सफा 47 ख्वाजा अब्दुल मजीद अपने एक और मजमून इकबाल के हजूर देखिए नकूश इकबाल नंबर 2 दिसंबर 1970 सफा 382-383 में तहरीर करते हैं कि 1918 में या इससे पहले एक मरतबा दिल्ली लाज की महफिल मुशहरा में शरीक होने के लिए सबसे पहले पहुंचने वाले बुजुर्ग इकबाल थे। जब वो तशरीफ लाए तो कमरे में ख्वाजा अब्दुल हमीद के सवा और कोई न था। इकबाल ने इन्हें हुक्म दिया कि हुक्का लाओ। इस पर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने डरते डरते कहा डॉक्टर साहब आप हुक्का छोड़ क्यों नहीं देते। वो ये बात सुनकर मुस्कुराया फिर फरमाया यार शराब छोड़ दी तो अब हुक्का भी छोड़ दूंगा। इस गुफ्तगू का शायद बकौल ख्वाजा अब्दुल हमीद इनके सवा और कोई न था। ये बात करीब क्यास मालूम नहीं होती कि इकबाल ने एक कम उम्र या नौजवान अकीदतमंद की बात का जवाब इस अंदाज में दिया हो। अलबत्ता ये गुमान किया जा सकता है कि उन्होंने अपनी ज़राफ़त तभी के सबब ऐसा कहकर ख्वाजा अब्दुल हमीद की फरमाइश को टाल दिया हो। नंबर 50 जिक्र इकबाल इज अब्दुल हमजीद सालक सफा 71 नंबर 51 एजल सफा 70 नंबर 52 दनाए राज इज सैयद नजीब नियाजी सफा 95 बकौल सोरश कश्मीरी शुरफा तवायब को एक सकाफती अदारा समझकर इसके यहाँ जाते थे। इनका मामला जिसम का ना था एक तहजीब का था। सर सैयद और मौलाना शिबली बड़े शौक से गाना सुनते थे। मौलाना अकबर आला आबादी ने तो बूटा बेगम से निकाह पढ़वाकर इन्हें घर ही में बिठा लिया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कलकत्ते या लखनऊ में क्याम के दौरान में जहरा व मिश्री के यहाँ एक आध नशिस्त जरूर जमाते यहाँ तक के सियासी सफरों में भी फैजाबाद की आवाज सुनकर आया करते थे। सफर नंबर 382 हकीम अजमल खान भी तहरीक खिलाफत के अयाम में कभी कभार खुश वक्त हो लेते। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद में गुबार खातर में अपनी अशफाता श्री का इकरार किया है। अब्दुल हलीम शरर आगा हशर कश्मीरी काजी अब्दुल गफार यहाँ तक के हजरत दाग भी कभी ना कभी ना किसी जुल्फ के असीर थे। देखिए इस बाजार में सफात 196-97-212-217 नंबर 53 मलफूजात इकबाल मरतबा अब्दुल लैस सदीकी सफात 115-116 नंबर 54 हयात इकबाल का एक जज्बाती दौर सफात 76-115-137-152 नंबर 55 हयात इकबाल अंग्रेजी सफात 77-78 नंबर 56 इकबाल दरवान खाना सफात 138-142 नंबर 57 ملفوظات اقبال مرتبہ ابو اللیث صدیقی صفحات 113 114 نمبر 58 ذکر اقبال صفحات 70 71 نمبر 59 مضمون اسماء الرجال اقبال مطبوعہ کریسنٹ مجلہ اسلامیہ کالج لاہور فروری اپریل 1951 نمبر 60 سرور رفتہ مرتبہ غلام رسول مہر و صادق علی دلاوری صفحہ 43-44 صفحہ نمبر 383 باب 10 ذیلی ارتقاء اقبال دراصل احیاء اسلام کے شاعر و مفکر تھے، اس لیے ان کے ذیلی ارتقاء کو تحریک احیاء اسلام کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ عہد حاضر میں یہ احیاء اسلام کا ظہور 18ویں صدی عیسوی کے وسط میں نجد کی سرزمین میں ابن عبد الوہاب 1703-1787 کی اصلاحی تاریخ سے واجد تحریک عثمانی ترک سلطنت خلافت کے تحت مسلمانوں کے دینی اخلاقی و سیاسی تنزل کے خلاف رد عمل کے طور پر ابری تھی۔ بعد میں دنیا اسلام کے مختلف حصوں میں اسی قسم کی صورتحال کے سبب ایسی تحریکیں وجود میں آتی چلی گئیں۔ ان طریقوں کا ایک دوسرے سے کوئی واضح تعلق تو نہ تھا، البتہ جہاں کہیں بھی ابری قومیت اسلام کے جذبے کے تحت ان کا نصب العین سلاطین کی مطلق الانانیت، علماء کی موقع پرستی، صوفیہ کی شعبدہ بازی، عوام کی ذوف اعتقادی اور بحثیت مجموعی مسلمانوں کے داخلی انحطاط یا ان کے غیر مسلم حاکموں کے ظلم و استبداد اور روس اور یورپ کی نو آبادیاتی طاقتوں کے استعمار کے خلاف شدید احتجاج یا جہاد کرنا تھا۔ برصغیر میں 19ویں صدی میں سید احمد بریلوی مولوی شریعت اللہ ودو میاں اور میر نصار علی کی دعوت سے اصلاح اور تنظیم جہاد اسی قسم کی تحریکیں کی۔ سید احمد بریلوی اور ان کے حامیوں نے شمال مغربی سرحد کو مرکز جہاد بنایا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور پست پر اور پشت پر مسلم ممالک موجود تھے۔ انہوں نے اولاً سکھوں کے خلاف جو مسلم اکثریتی علاقوں پنجاب اور کشمیر پر قابض تھے اعلان جہاد کیا۔ اس زمانے میں سندھ اور بلوچستان کے مسلم اکثریتی علاقوں کے حاکم مسلمان تھے جو سید صاحب کے حلیف اور مددگار تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر کے شمال مغربی مسلم اکثریتی علاقوں میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ صفحہ نمبر 384 اور غالباً اسی سبب وہ سب سے پہلے مسلم پنجاب اور کشمیر کو سکھوں کے تسلط سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ اسی طرح مشرقی بنگال کے مسلم اکثریتی علاقے میں میر نصار علی کی مسلم کاشتکاروں پر مشتمل عسکری تنظیم بھی ہندو جاگیرداروں کے احتساب کا خاتمہ کرنے کے لیے وجود میں لائی گئی، اور غالباً ان کے اعلان جہاد کا مقصد بھی مشرقی بنگال میں اسلامی حکومت کا انعقاد تھا۔ مگر یہ تحریکیں اپنے سیاسی مقاصد کے حصول میں اس لیے ناکام رہیں کہ برصغیر میں انگریزوں کے لامحدود وسائل اور جدید انداز جنگ کا مقابلہ محدود وسائل اور مرسودہ طور طریقوں سے نہ کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال ناکامیوں کے باوجود تحریک احیاء اسلام جاری رہی، مغرب سے براہ راست تعلق کے باعث نئے تصورات دنیا اسلام میں دار آئے۔ دو ایک نسلوں کے بعد اس تحریک میں وسعت نظر نے جنم لیا اور عالم اسلام میں کچھ ایسے مصحلین بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے جدید نظریات کی مخالفت کی بجائے انہیں اسلامی رنگ دینا شروع کر دیا۔ برصغیر میں سر سید احمد خان اور ان کے مقتدین اسی دور کے پیداوار تھے۔ انہوں نے بھی قومیت اسلام کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ملت کی فلاح و بہبود کی خاطر مسلمان ہند میں جدید ترین کے فروغ کے لیے عظیم خدمات انجام دی، مگر اب مصحلین دو گروہوں میں بٹ گئے تھے، قدامت پسند اور اقتدار پسند، جو ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگے تھے۔ لیکن چونکہ دونوں گروہ روس اور یورپ کی نو آبادیاتی طاقتوں کے استعمار کے بیرونی خطرے سے آگاہ تھے، اس لیے اسلام کے دینی اور علاقائی دفاع میں دونوں نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ جدید اسلام میں قدامت پسندی اور اقتدار پسندی کے ان دو بظاہر مخالفانہ رجحانات کے مبائن مسہلت کے اس زمن میں عموماً جمال الدین افغانی کا نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے یورپ کی ترقی کی تکنیک کو اپنانے پر زور دیا اور مسلمانوں کو یورپ کی طاقت کا اصل راز سمجھنے کی تلقین کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جمال الدین افغانی ہی کی شخصیت کے زیر اثر قدامت پسند اور اقتدار پسند مسلمین باہم شیر و شکر ہوئے اور دنیا اسلام میں اتحاد ممالک اسلامیہ، پان اسلامزم اور مسلم قومیت، مسلم نیشنلزم کی مثبت طریقے رونما ہوئیں۔ اقبال شاعری کی ابتدا مسلمانوں کے زمانہ تنزل کے ایک روایتی غزل گو کی حیثیت سے مشاہروں میں کی، مگر انہوں نے عہد تنزل کی بجائے احیاء کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھی، اس لیے اپنے گردن سے متاثر ہوئے بغیر کیوں کر رہ سکتے تھے۔ چنانچہ چند ہی سالوں میں وہ ان کا مشاہرہ مشرق ہونا ختم ہو گیا اور ان کی شاعری نے وطن اور قوم کی محبت کی شاعری کی صورت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں اقبال کا توقع تھی کہ ہندو اور مسلمانوں میں اشتراک دراز کی بنا پر مخافت ہو سکتی ہے، اس لیے وہ حب وطن کی مہ سے شرشار وسیع اور مشربی کے ہما اوست میں بہے گا، مگر یہ دور بھی عارضی ثابت ہوا قیام یورپ کے دوران میں اقبال ایک عظیم ذہنی اور قلبی انقلاب سے گزرے جس نے ان کی شاعری کا رخ حتمی طور پر اسلام کی طرف پھیر دیا۔ خلیفہ عبدالحکیم تحریر کرتے ہیں، اقبال نے یہ قطعی فیصلہ کر لیا تھا کہ باقی عمر میں شاعری سے اب احیاء ملت کا کام لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی تھی اور مجھے نصیحت کی تھی کہ اپنے کمال کو اسلام کی خدمت میں صرف کرنا، حالی کی شاعری کا رخ سر سید نے پھیرا اور اس کے جوہر کو ملت کے لیے وقف کرایا۔ سید علی الرحمت کی صحبت سے پہلے حالی میں یہ چیز بالکل موجود نہ تھی، روایتی تغزل کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اقبال میں یہ جذبہ شروع سے موجود تھا لیکن اس میں شدت اور گرمی مغرب میں پیدا ہوئی، اس کی طبیعت میں یہ آفتاب محشر مغرب میں طلوع ہوا۔ بہرحال وطن اور قوم کی محبت کی شاعری کے دور میں بھی اقبال کے ہاں اسلامیت کا عنصر موجود تھا، جس جیسا کہ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں پڑھی گئی ان کی ملی نظموں سے عیاں ہے۔ صفحہ نمبر 386، اس عہد میں گو وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، پھر بھی برصغیر کو وہ مختلف اقوام کا وطن تصور کرتے تھے، اور اس حیرت انگیز تغیر کے پیش نظر جو بقول ان کے زمانہ حال کو زمانہ ماضی سے متمیز کرتا ہے، انہیں مسلم قوم کی تعمیر نو کی فکر تھی۔ 1904 میں تحریک کردہ اپنے ایک مضمون با عنوان قومی زندگی میں دنیا کی دیگر اقوام کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے برصغیر کے مسلم معاشرے کا نشکا یوں کھینچتے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر اس اعتبار سے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو ان کی حالت نہایت مخدوش نظر آتی ہے۔ یہ بات قسمت قوم حکومت کھو بیٹھی ہے، صنعت کھو بیٹھی ہے، تجارت کھو بیٹھی ہے، اب وقت کے تقاضوں سے غافل اور افلاس کی تیز تلوار سے بجرو ہو کر ایک بے معنی توکل کا آسا ٹیکے کھڑی ہے۔ اور باتیں تو خیر ابھی تک ان کے مذہبی مزاحوں کا ہی فیصلہ نہیں ہوا، آئے دن ایک نیا فرقہ پیدا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جنت کا وارث سمجھ کر باقی تمام انور انسان کو جہنم کا ایندھن قرار دیتا ہے۔ غزیہ کے ان فرقہ آرائیوں نے خیر العموم کی جمعیت کو کچھ اس بری طرح منتشر کر دیا ہے کہ اتحاد و یگانت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ مولوی صاحبان کی یہ حالت ہے کہ اگر کسی شہر میں دو جمع ہو جائیں تو حیات مسیح یا آیات ناسخ منسوخ پر بحث کرنے کے لیے باہمی نامہ و پیام ہوتے ہیں، اور اگر بحث چھٹ جائے تو بالعموم بحث چھٹ جاتی ہے، تو ایسی جوتیوں میں داغ پڑتی ہے کہ خدا کی پناہ پر ان انا علم و فضل جو علماء اسلام کا خاصہ تھا نام کو بھی نہیں۔ ہاں مسلمان کافروں کی ایک فرشت ہے کہ اپنے دستے خاص سے اس میں روز بروز اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ عمرہ کی اشرف پسندی کی داستان سب سے نرالی ہے، خیر سے چار لڑکیاں اور دو لڑکے تو پہلے سے ہیں، ابھی میاں تیسری بیوی کی تلاش میں ہیں اور پہلی دو بیویوں سے پوشیدہ کہیں کہیں پیغام بھیجتے رہتے ہیں۔ کبھی گھر کی جو تم بازار سے فرصت ہوئی تو بازار کی کسی حسن فروش نازنین سے بھی گھڑی بار کے لیے آنکھ لڑا آئے۔ عوام کی تو کچھ نہ پوچھئے، کوئی اپنی عمر کا اندھو خطہ بچے کے خطنے پر اڑا رہا ہے، کوئی استاد کے خوف سے اپنے ناز پرور دا لڑکے کا پڑھنا لکھنا چھڑا رہا ہے، کوئی دن بھر کی کمائی شام کو اڑاتا ہے اور کل کا اللہ مالک ہے کہہ کر اپنے دل کو تسکین دیتا ہے۔ کہیں ایک معمولی بات پر مقدمہ بازیاں ہو رہی ہیں، کہیں جائیداد کے جھگڑوں سے جائیدادیں فنا ہو رہی ہیں۔ تمدن کی یہ صورت کے لڑکیاں نہ تعلیم یافتہ نوجوان جاہل روزگار ان کو ملتا نہیں، صنعت سے گھبراتے ہیں، غرفت کو یہ آر سمجھتے ہیں، مقدمات نکاح کی تعداد ان میں روز روز بڑھ رہی ہے، جرم کی مقدار روز افزوں ہے، یہ بڑا نازک وقت ہے، اور سوائے اس کے کہ تمام قوم متفقہ طور پر اپنے دل و دماغ کو اصلاح کی طرف متوجہ نہ کرے کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ دنیا میں کوئی بڑا کام بڑا صحیح بلیغ کے بغیر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اس کے بعد فرد اور قوم کے تعلق پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہر فرد کی محنت عبادت ہے کیونکہ وہ ایک قومی کام ہے۔ عورتوں کی تعلیم پر زور دیتے ہیں اور ارشاد کرتے ہیں کہ مرد کی تعلیم تو ایک فرد واحد کی تعلیم ہے، مرد عورت کی تعلیم دینا سارے خاندان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ مردہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس دستور کو یک قدم وقوف کرنا قوم کے لیے مضر ہوگا، لیکن اگر قوم کی حراقی حالت سدھر جائے تو عورتوں کو آزادی سے مردوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کی عام اجازت ہو سکتی ہے۔ تعداد ازواج کے دستور میں اصلاح کا طلبگار ہیں، آپ کے نزدیک اس کا جائز قرار دیا جانا ایک دقیق روحانی وجہ پر مبنی ہے۔ فرماتے ہیں ابتدائی اسلام اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے اس کی ضرورت بھی تھی، مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں موجودہ مسلمانوں کو فی الحال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ حالت میں اس پر زور دینا قوم کے اقتصادی لحاظ سے غافل رہنا ہے، اور ہمرائے قوم کے ہاتھ میں زنا کا ایک شرعی بہانہ دینا ہے۔ صفحہ نمبر 388 بے جان نام و نمود کی نمائش کو ایک مرد سفر کرتے ہیں جس سے نجات حاصل کرنا اشد ضروری ہے۔ شادی بیاہ کی بعض قبیل رسوم اور ایسے موقع پر فضول خرچی پر اعتراض کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ نارضابندی کی شادیاں مسلمانوں میں عام ہو رہی ہیں، جس سے 99% اسلامی گھروں میں اس بات کا رونا رہتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی۔ آپ کی رائے میں منگنی کا رواج نہایت مفید ہو سکتا ہے، بشرطیہ شادی سے پہلے میاں بیوی کو اپنے بزرگوں کے سامنے ملنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے دار اور مزاج کا مطالعہ کر سکیں، اور اگر ان کے مزاج قدرتاً مسلم واقع ہوں تو منگنی کا معاہدہ فریق کی خواہش سے ٹوٹ سکے۔ آپ کی رائے میں مسلم قوم کی تعمیر نو کی یہ دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے، اصلاح متن اور تعلیم عام۔ تعلیم عام کے سلسلے میں آپ کے نزدیک مسلمانوں کو تعلیم کی تمام شعبوں سے زیادہ سنت کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ سنت و حرافت کو قوم کی سب سے بڑی ضرورت خیال کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر میرے دل سے پوچھو تو سچ کہتا ہوں کہ میری نگاہ میں اس بڑائی کے ہاتھ جو تیسے کے متواتر استعمال سے کھلدرے ہو گئے ہیں، ان نرم نرم ہاتھوں کی نسبت بد درجہ خواہ خوبصورت اور مفید ہے، جنہوں نے قلم کے سوا کسی اور چیز کا بوجھ کبھی محسوس نہیں کیا۔ اسلام کے مطلب کے متعلق اقبال کے نظریات اس زمانے میں بھی وہی تھے جن کا آپ بعد کی زندگی میں زیادہ تفصیل کے ساتھ عطا کرتے رہے ہیں۔ ارشاد کرتے ہیں مسلمانوں میں اصلاح تمدن کا سوال دراصل ایک مذہبی سوال ہے، کیونکہ اسلامی تمدن اصل میں مذہب اسلام کی عملی صورت کا نام ہے، اور ہماری تمدنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اصول مذہب سے جدا ہو سکتا ہے۔ میرا یہ منصب نہیں کہ ہم اس اہم مسئلے پر مذہبی اعتبار سے گفتگو کرو، تاہم میں اس قدر کہنے سے بات نہیں رہ سکتا کہ حالات زندگی میں ایک عظیم الشان انقلاب آ جانے کی وجہ سے بعض ایسے تمدنی ضروریات پیدا ہو گئی ہیں کہ فقہ کے استدلال جن کے مجموعے کو عام طور پر شریعت اسلامی کہا جاتا ہے ایک نظر ثانی کے محتاج ہے۔ میرا یہ اندیشہ نہیں ہے کہ مسلمان مذہب میں کوئی اندرونی نقص ہے جس کے سبب وہ ہماری موجودہ تمدنی ضروریات پر حاوی نہیں ہے، بلکہ میرا یہ مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف و حدیث کے وسیع اصول کی بنا پر جو استدلال فقہ نے وقتاً فوقتاً کیے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو خاص خاص زمانوں کے لیے واقعی مناسب اور قابل عمل تھے، مگر حال کی ضروریات پر کافی طور پر حاوی نہیں۔ اگر موجودہ حالات زندگی پر غور و فکر کیا جائے تو جس طرح اس وقت ہمیں تائید اصول مذہب کے لیے ایک جدید علم کلام کی ضرورت ہے، اسی طرح قانون اسلامی کی جدید تفسیر کے لیے ایک بہت بڑے فقیہ کی ضرورت ہے جس کے قواعد عقلیہ و متخلیہ کا پیمانہ اس قدر وسیع ہو کہ وہ مسلمات کی بنا پر قانون اسلامی کو نہ صرف ایک جدید پیرائے میں مرتب و منظم کر سکے، بلکہ تخیل کے زور سے اصول کو ایسی وسعت دے سکے جو حال کے تمدنی تقاضوں کی تمام ممکن صورتوں پر حاوی ہو۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اسلامی دنیا میں اب تک کوئی ایسا عالی دماغ مقنن پیدا نہیں ہوا جو، اور اگر اس کام کی اہمیت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام شاید ایک سے زیادہ دماغوں کا ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے کم از کم ایک صدی کی ضرورت ہے۔ اس مضمون کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال ارتقاء فکر کے اوائلی دور ہی میں ملت اسلامیہ کے تنزل کے اسباب سے باخبر تھے۔ ان کی نگاہ میں حیات انسانی میں ایک ایسا تغیر آ چکا تھا جس نے زمانہ حال کو زمانہ ماضی سے منقطع کر کے مسلمانوں کو اپنا انداز فکر تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اقبال حیا اسلام کے ماحول میں فرد اور معاشرے کی وابستگی کے مسئلے پر غور کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کی تعمیر نو قومیت اسلام کے اصول کی روشنی میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی رائے میں اسلامی تمدن دین اسلام کی عملی صورت تھی، مگر حیات انسانی میں انقلاب آ جانے کے سبب وقت کے جدید تقاضوں کے تحت نئی حاجات پیدا ہو گئی تھی۔ تو جس طرح تائید اصول مذہب کے لیے ایک جدید علم کلام کی ضرورت تھی، اسی طرح نئے تمدنی تقاضوں سے اوتا برا ہونے کے لیے اجتہاد کے ذریعے قانون اسلامی کی جدید تفصیل لازمی تھی۔ اقبال کے استدلال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کی رائے میں سراب سے بدلتے ہوئے حالات زندگی میں اگر مسلمان نیا علم کلام تخلیق کرنے اور قانون اسلامی کی نئی تفسیر مرتب کرنے کے قابل نہ ہوئے تو اسلام دیگر مذاہب کی طرح ایک مذہب کے طور پر زندہ رہے تو رہے، لیکن ایک تمدن یا طریقے حیات کی صورت میں اس کا زندہ رہ سکنا محال ہوگا۔ اقبال کے قیام انگلستان کے دوران تقسیم بدال کے خلاف جو مسلمانوں کی معاشی پس مندگی دور کرنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی، ہندوؤں کے مظاہروں اور دہشت پسندی کے خوف سے مسلم قائدین نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی اور اپنے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا۔ اس سے اگلے سال اقبال ذہنی اور قلبی انقلاب سے گزرے، لندن میں پان اسلامک سوسائٹی اور مسلم لیگ کی برٹش کمیٹی میں ان کی دلچسپی نیز اسلامک تمدن پر ان کے لیکچروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمال کا زاویہ نظر بدل چکا تھا۔ لاہور واپسی کے بعد انجمن حمایت اسلام کے دو ایک جلسوں میں نظموں کی بجائے انہوں نے انگریزی میں اسلامی تمدن کے موضوع پر تقریریں کی۔ 1909 میں وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ہندو اور مسلمانوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا اپنا قومی تشخص ایک دوسرے سے الگ برقرار رکھیں۔ صفحہ نمبر 391۔ 1909 میں ان کا ایک انگریزی مضمون بعنوان اسلام بحیثیت ایک اخلاقی اور سیاسی نصب العین ہندوستان ریویو میں شائع ہوا۔ اس مضمون کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے دنیا کے تمام بڑے مذاہب کا مطالعہ کر رکھا تھا اور تاریخ اسلام کے علاوہ تاریخ عالم پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ اسلام کے اخلاقی اصول کی وضاحت کے سلسلہ میں وہ بدھ مت، عیسائیت اور دیگر مذاہب کے اخلاقی نصب العین کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ انسان اسلام کو اس کی شخصیت کا احساس دلاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو طاقت کا سر چشمہ محسوس کرنے لگے۔ انسان کی انفرادیت کا یہ تصور کہ وہ بجائے خود طاقت کا سر چشمہ ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کے ہر عمل کی قدر و قیمت کا تعین کرتا ہے۔ بس وہ ہر شے جو انسان میں انفرادیت کے احساس کو قوی کرے نیکی ہے، اور ہر وہ شے جو اسے کمزور کرے بدی ہے۔ اسلام کے نزدیک نیکی سے مراد طاقت، قوت یا مضبوطی، اور بدی سے مراد کمزوری ہے۔ اگر انسان کی عزت و تکریم اس کی ذاتی شخصیت کی بنا پر ہونے لگے اور اسے خدا کی بنائی ہوئی دنیا کی وسعتوں میں بغیر کسی خوف کے آزادانہ حرکت کی جائے کی اجازت ہو تو وہ دیگر شخصیتوں کی عزت کرے گا اور مکمل طور پر نیکی کا مظہر بن جائے گا۔ اسی مضمون میں ارشاد کرتے ہیں کہ دنیا قدیم کے اقتصادی شعور میں مزدوری کا تعلق کیونکہ جبر سے تھا، اس لیے ارسطو نے غلامی کو انسانیت کے ارتقاء کے لیے ایک بنیادی ضرورت قرار دیا تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے جو دنیا قدیم اور دنیا جدید کے درمیان ایک کڑی ہے، انسانوں میں معاشی مساوات کے اصول کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت کے معاشرتی تقاضوں کے پیش نظر اگرچہ نام کی غلامی جاری رہی، مگر انحضور نے اس ادارے کی اصل روح کا خاتمہ کر دیا۔ اسلام کے نزدیک غربت ایک قسم کی بدی ہے، اور قرآن مجید میں انسانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ دنیا سے اپنا حصہ وصول کرنا نہ بھولے۔ بس اسلام میں انسانی انفرادیت یا احترام آدمیت کا تصور ہی ایک ایسا رہنما اصول ہے جس سے آگاہی کے بغیر اس کے اخلاقی یا قانونی پہلوؤں کو پوری طرح سمجھ سکنا محال ہے۔ ایک مضبوط جسم میں ایک مضبوط قوت ارادی ہی اسلام کا اخلاقی نصب العین ہے۔ فرماتے ہیں، کیا ہندوستان کے مسلمان اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ کیا ہندوستانی مسلمان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک توانا جسم میں مضبوط قوت ارادی رکھتا ہے؟ کیا اس میں زندہ رہنے کا عزم موجود ہے؟ کیا وہ اپنے اندر اتنی قوت کردار رکھتا ہے کہ ان تمام طاقتوں کا مقابلہ کر سکے جو اس کے معاشرتی نظام کو پارا پارا کرنے کے دم پہ ہے؟ افسوس ہے کہ مجھے اپنے سوالات کا جواب نفی میں دینا پڑ رہا ہے۔ قائلین جانتے ہیں کہ حیات کی تودو میں افراد کی کثرت تعداد ہی وہ عنصر نہیں جو کسی معاشرتی نظام کی بقا کی ضامن ہے، بلکہ افراد کی اجتماعی قوت کردار اس کی بقا کے لیے ایک قطعی لازمہ ہے۔ انفرادی قوت کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں، میرے دل میں تو شیطان کی بھی کچھ نہ کچھ قدر و منزلت موجود ہے۔ آدم کو جسے وہ دیانتداری سے اپنے آپ سے کم تر سمجھتا تھا، سجدہ کرنے سے انکار کے ذریعے شیطان نے اپنی نگاہ میں اپنی عزت کے ایک انتہائی بلند جذبے کا مظاہرہ کیا۔ میری رائے میں تو اس کے کردار کی صرف یہ خوبی ہی اسے اس کے روحانی کبیر سے نجات لا سکتی ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے شیطان کو اس لیے سزا نہیں دی کہ اس نے کمزور انسانیت کے جدے اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، بلکہ محض اس لیے کہ اس نے حیات و کائنات کے عظیم خالق و مالک کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے احتجاج کیا تھا۔ صفحہ نمبر 393۔ پھر تحریر کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں تعلیم یافتہ طبقے کا آئیڈیل سرکاری ملازمت کا حصول ہے، اور ملازمت سے مراد بالخصوص ہندوستان جیسے ملک میں حکومت کی متعدی، اور اس جذبے کا فروغ انسانی انفرادیت کے احساس کو نشو نما کے لیے زہر قاتل ہے، غربن بالکل ندار ہے۔ وسطی طبقے کے لوگ باہمی بد اعتمادی کے سبب مشترکہ سرمایہ سے معاشی کاروبار میں دلچسپی لینے سے گریزاں ہیں، اور امراض سلط و رافت یا تجارت کے پیشوں کو اختیار کرنا اپنے وقار کے منافی سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں معاشی متعدی ان کی ساری خرابیوں کی جڑ ہے، قومی مفاد کا انہیں تصور نہیں ہے، اس لیے نجی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے ایک ایسے رستے پر کامزن ہے جو انہیں بالآخر تباہی کی طرف لے جائے گا۔ تعلیمی نظام کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ناموضوع ہے، ان کی فطرت کے منافی ہے، یہ نظام کردار کے ایک غیر مسلم قسم پیدا کرتا ہے، انہیں اپنے ماضی سے الگ الگ رکھتا ہے، اور اس غلط مفروضے پر مبنی ہے کہ تعلیم کا نسب لائن قوت ارادی پیدا کرنے کی بجائے محض انسانی ذہن کی تربیت کرتا ہے۔ ان کے نزدیک قومیں اس لیے زندہ رہتی ہیں کہ وہ اپنے ماضی کی عظیم شخصیتوں کو فراموش نہیں کرتی، لہذا مسلمانوں کے لیے ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو ان کی معاشرتی اور تاریخی روایات کو زندہ رکھے اور ان میں خالصتاً اسلامی کردار پیدا کرے۔ اس کے بعد اسلام باحثیت سیاسی نسب العین کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے اسلام کے تصور ملی کی وضاحت کرتے ہیں کہ اسلام صرف مذہب ہی نہیں بلکہ ملت کی قوم بھی ہے۔ اسلام میں مذہب اور ملت ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے۔ اس اعتبار سے ان کے نزدیک اصطلاح ہندی مسلمان میں تناقص ہے، کیونکہ اسلام میں قومیت ایک نظریہ ہے جس کی بنیاد علاقائی یا جغرافیائی اصول پر استوار نہیں کی گئی۔ صفحہ نمبر 394، فرد کے مفاد پر ملت کے مفاد کو اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ ملت اسلام کی خارجی شکل ہے۔ اسلامی دستور کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں کہ اس کے دو بنیادی اصول ہیں، اول قانون الہی کی حاکمیت اور دوم ملت کے تمام افراد میں مساوات۔ اسلام کا سیاسی نسب العین ملت اسلامیہ کے اتحاد کے ذریعے صحیح معنوں میں جمہوریت کا قیام ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کی برابری ہی کا اصول تھا جس نے انہیں دنیا کی عظیم ترین سیاسی قوت بنا دیا۔ ہندوستان میں بھی ان کے سیاسی اقتدار کا راز یہی تھا کہ صدیوں سے روندے ہوئے انسانوں کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوا، مگر ہندوستان میں اسلام کی حیثیت اجتماعی کی وادت اس لیے محفوظ نہیں کہ مسلمانوں میں امتیازات کا دوہرا نظام قائم ہے۔ ایک طرف فرقہ بندی کی صورت میں مذہبی فرقوں کی بھرمار ہے، اور دوسری طرف معاشرتی طور پر ذات پات کا وہ امتیاز بھی موجود ہے جو انہوں نے ہندوؤں سے ورثے میں حاصل کر رکھا ہے۔ اسلام میں ایسے امتیازات کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ فرماتے ہیں جب حق بجائے خود خطرے میں ہو اور تو اس کی تعویلات پر مت لڑو۔ رات کی تاریخی میں چلتے وقت ٹھوکر کھانے کی شکایت کرنا بے معنی ہے، اور ہم سب مل کر آگے بڑھیں۔ طبقاتی امتیازات اور فرقہ بندی کے بت ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر دیں، تاکہ اس ملک کے مسلمان ایک بار پھر ایک عظیم بامانی قوت کی صورت میں متحد ہو سکیں۔ اس مضمون کا مطالعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جہاں تک برصغیر میں مسلمانوں کی حیثیت اجتماعی کا تعلق ہے، سر سید کی وفات کے بعد بالخصوص علم و ثقافت کے میدان میں یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے ایک خیال افروز قیادت فراہم کی۔ مضمون میں اور بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اقبال کے افکار کے بتدریج ارتقاء کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آپ کے سامنے ایک شکست خوردہ بیمار کمزور اور انتشار پذیر معاشرہ تھا جس کے ارکان، صفحہ نمبر 395، منفی اقدار پر بھروسہ کرنے کے سبب قنویت کا شکار تھے، یعنی متعدد امراض لاحق تھے جن کی وجہ سے انہوں نے مدافعانہ رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں جارحانہ مثبت اقدار کا حمل اور رجائیت سے بھرپور پیغام حیات ہی ان کی بقا کی ضمانت دے سکتا تھا۔ اقبال کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اسلام کا تصور شوکت و قوت کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی مضمون میں ایسے کئی افکار کے نقوش بھی موجود ہیں جن کی بنیادوں پر بعد میں اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی عظیم شان عمارت قائم کی۔ اقبال کی 1910 کی بھی بعض تحریریں قابل توجہ ہیں۔ اس سال انہوں نے افکار پریشان کے عنوان سے کے تحت انگریزی میں ایک بیان 27 اپریل 1910 سے لکھنا شروع کیا۔ اس میں وقتاً فوقتاً ذہن سے گزرتے ہوئے خیالات کا اندراج کرتے تھے۔ اس سال دسمبر میں انہوں نے ایک انگریزی مقابلہ بعنوان مسلم کمیونٹی MAO کالج علی گڑھ کے اسٹریٹجی ہال میں پڑھا۔ بعد میں اس کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے اردو میں ملت بزا پر ایک عمرانی نظر کے عنوان کے تحت کیا۔ پھر اسی سال انہوں نے ایک انگریزی مضمون بعنوان اسلام میں سیاسی فکر تحریر کیا جو ہندوستان ریویو کے دسمبر 1910 اور جنوری 1911 کے شماروں میں شائع ہوا۔ اقبال کے ذہنی ارتقاء کے مختلف مراحل سے شناسائی کے لیے ان تحریروں کا الگ الگ تجزیہ کرنا اشد ضروری ہے۔ بیاض افکار پریشان میں اقبال نے متنوع موضوعات مثلا آرٹ، فلسفہ، ادب، سائنس، سیاست اور مذہب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. ان اہم خیالات کے نقوش بھی ہیں جو بعد کے شاعرانہ کلام اور فلسفیانہ تصانیف میں تفصیل کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں. تاریخ انسانی میں ملت اسلامیہ کے مخصوص و منفرد مقصد پر اپنے ایمان اور قومی کردار کی تعمیر کے لیے موضوع نظام حکومت کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں.